الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت اور بادشاہت دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے سلطنت اور بادشاہت کو چھینتا ہے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی بھلائی تیرے قبضے قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں. ابھی راتیں چھوٹی ہیں، مغرب کی اذان تقریباً 9:15 بجے ہوتی ہے، 9:15، 9:30 کو، اور پھر رات شروع ہوتی ہے.
اور صبح صادق تقریباً 1:30 بجے. تو 1:30 بجے صبح یعنی دن شروع ہو جاتا ہے. تو 9:30 بجے سے 1:30 بجے تک 4 گھنٹوں کی راتیں ہیں. لیکن روزانہ 2-2 منٹ مغرب کے وقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ رات جو ہے رات وہ روزانہ 2-2 منٹ دن میں داخل ہو رہی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد صبح صادق میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ 126 کے بجائے 135 ہو جائے گا, 135 کے بجائے 145 ہو جائے گا. شروع میں کچھ زیادہ منٹیں اور پھر 2-2, 3-3 منٹ. تو یہ رات جو ہے وہ دن پر قبضہ کرے گی دھیرے دھیرے. اور قبضہ کر کے دن کو بالکل چھوٹا بنا دے گی. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. اور پھر سمر کے ایام آتے ہیں موسم گرما میں, تو دن جو ہے وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, تو زندہ چیز کو مردہ چیز سے نکالتا ہے. زندہ چیز کو مردہ چیز سے نکالتا ہے. دانا مردہ چیز ہے, مردہ. حیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے, لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوادہ اپنے بندوں سے ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اگر یہ دانے میں زندگی نہ ہوتی, دانے میں حیات نہ ہوتی, تو اس سے پودا کیسے نکلتا, اس سے درخت کیسے اگتا؟ اس میں حیات ہے. اور قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں حیات ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن ان کی تسبیح تم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز میں تسبیح کرتی ہے, اس کی اپنی زبان ہے. ہو سکتا ہے کہ پتوں کی سرسراہٹ یہ اس کی تسبیح ہو, اور ہمیں سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے, سرسراہٹ سنائی دیتی ہے, حالانکہ وہ اس کی تسبیح ہو رہی ہو. ہو سکتا ہے کہ بعض مخلوق کی تسبیح کی آواز ہی اتنی خفی ہو کہ ہمارے کان اس کا ادراک نہیں کر پاتے. اس لیے کہ انسان کی ہر چیز محدود ہے. ایک شخص 500 یارڈ کے فاصلے پر کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہمارے کان اس کو نہیں سن پاتے. تو ہر چیز تسبیح کرتی ہے, کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ. اور تسبیح کے لیے معرفت ضروری ہے. معرفت خداوندی کے بغیر تسبیح ممکن نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس کے لیے معرفت ضروری ہے. اور معرفت کے لیے حیات ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ حیات ہر چیز میں ہے. لیکن طبی اعتبار سے اور بایولوجیکل اعتبار سے بھی یہ دانے جو ہوتے ہیں ان میں حیات ہوتی ہے, لیکن ہمیں چونکہ اس کی حیات نظر نہیں آتی, ہماری نظر میں یہ ایک مردہ چیز ہے. تو تخرج الحی من المیت, آپ مردہ چیز سے ایک زندہ چیز کو نکالتے ہیں. تو اگرچہ دانے کے اندر حیات ہے, مگر وہ حیات بہت ہی کم درجے کی حیات ہے, مگر بہت کم درجے کی. اور درخت کے اندر حیات بہت اعلیٰ درجے کی. تو تو بہت کم درجے کی حیات والی چیز سے آپ ایسی چیز کو وجود عطا فرماتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی حیات والی ہے. اور بہت اعلیٰ درجے کی حیات والی چیز سے آپ ایسی چیز کو وجود عطا فرماتے ہیں جس میں حیات تو ہے مگر بہت کم درجے کی. اس لیے کہ اسی درخت پر پھر پھل آئے گا, اسی پھل کا بیج نکلے گا, اور وہ بیج جو ہے وہ میت ہے, میت کو حی سے نکالتے ہیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. انڈا میت ہے, اب انڈے کے اندر بھی حیات ہے, انڈے کے اندر بھی زندگی ہے, حیات ہے, اسی لیے تو اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں, پرندوں کے, مرغی کے, بطخ کے. لیکن وہ ایسی حیات نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے, اس سے ہمارے نزدیک وہ مردہ چیز ہے. تو ایک مردہ چیز انڈا, اس سے آپ ایک زندہ چیز چوزے کو پیدا کرتے ہیں, اور پھر یہ چوزہ بڑا ہوتا ہے, مرغی کی شکل اختیار کرتا ہے, زندہ چیز سے آپ پیدا کرتے ہیں مردہ چیز کو, انڈے کو. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ مالک الملک ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی بھی درجے کی بادشاہت حاصل کیے ہوئے بیٹھا ہے, وہ آپ کی اجازت سے, آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں, جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں. فرعون اور نمرود جیسے بڑے بڑے لوگوں کا انجام ہمارے سامنے ہے. جس کسی کے پاس جس درجے کی بھی بادشاہت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. صدام حسین کا انجام ہمارے سامنے ہے, کرنل غدافی کا انجام ہمارے سامنے ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سلطنتیں ہماری نظروں کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے چھینی. ہمارے ملک میں ایک وزیر اعظم چلے گئے اور اس کی جگہ پہ دوسری صاحبہ وزیر اعظم بنی. ایک کی سلطنت چھینی گئی, ایک کو سلطنت دی گئی. چند ہفتوں چند مہینوں تک ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم کو ایسا خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ سلطنت میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے. یہ جو کرسی ہے وزارت عظمیٰ کی, یہ میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے, خیال بھی نہیں آیا ہوگا ایسا. اور ابھی جو عورت وزیر اعظم بنی ہے ہمارے ملک کی, اسے چند ہفتوں پہلے تک وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ میں اس ملک کی وزیر اعظم ہوں گی چند ہفتوں کے بعد. لیکن اللہ جب چاہتے ہیں چھینتے ہیں, جب چاہتے ہیں دیتے ہیں. اس سلطنت کے مالک اللہ ہیں. ان کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے مالک الملک. مالک الملک سلطنت کے مالک, سلطنت کے مالک ہیں وہ. لیکن دنیا میں لوگ ایک قسم کے نشے میں مدہوش ہو جاتے ہیں, اور انہیں جب سلطنت ملتی ہے تو ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا کیا کرایا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ ہاتھ سے کوئی سلطنت لے نہیں سکتا. اور قیامت کے دن یہ چیز عیاں ہو جائے گی, بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گی کہ حکومت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. فرعون بھی یہ بات سمجھ لے گا, اور قارون بھی, اور حامان بھی, اور شداد بھی, اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے جابر ظالم لوگ گزرے ہیں جو یہ سمجھتے رہے کہ یہ حکومت میری ہے, میرے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور مرتے دم تک وہ حاکم رہے، حکومت کی کرسی پہ رہے، اور جبر و تشدد سے سب کو دبا کے انہوں نے رکھا، اور مرتے دم تک ان کا یہ خیال رہا، ان کے سامنے بھی یہ چیز آیا ہو جائے گی کہ حکومت آج بھی اللہ کی ہے، کل بھی اللہ کی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ ہی کی تھی، یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی تھی، اس وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں میں تھی. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ قیامت کے دن جب سب کو جمع فرمائیں گے تو یہ سوال پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج حکومت کے بارے میں، سلطنت کے بارے میں دماغ درست ہوئے کہ نہیں؟ آج کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں تو تمہاری حکومتیں تھیں، دنیا میں میرا کوئی اختیار نہیں چل رہا تھا، آج کس کا اختیار ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج دماغ درست ہوا یا نہیں. لمن الملک، حکومت کس کی ہے بتاؤ؟ آج یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں کہ آج بھی حکومت ہماری ہے، اور جس طرح آج ہے اسی طرح کل بھی تھی، ہماری ہی حکومت تھی لیکن ہم نے ڈیل دے رکھی تھی. آج ہم نے سب کچھ کھینچ لیا اپنی طرف، ایسا ہم دنیا میں بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہیں، بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے. لمن الملک اليوم، تو دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ سناٹا چھا جائے گا، اس سوال کے جواب میں کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کچھ عرض کر سکیں. لمن الملک اليوم، تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب پوچھیں گے اللہ کی حکومت کس کی ہے تو بیک زبان سب کہیں گے کہ للہ الواحد القہار، سب بولیں گے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب بولے بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اسی طرح لمن الملک اليوم، بتاؤ حکومت کس کی ہے، حاکم کون ہے، حاکم حقیقی کون ہے؟ تو سب کہیں گے کہ للہ الواحد القہار. زبردست ایک اللہ کی ہی حکومت ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ سناٹا چھا جائے گا، خاموش، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس سوال کے جواب کے لیے ایک طویل مدت انتظار فرمائیں گے. بعض مفسرین نے 500 سال لکھے ہیں اس سوال کے بعد خاموشی بالکل، اس سوال کے بعد اللہ تعالیٰ بھی خاموش رہیں گے اور سب خاموش، اور سوال کا جواب کہ بولو، مطالبہ نہیں بس سوال، لمن الملک اليوم، سناٹا طاری ہو جائے گا، اور 500 سال کے گزرنے تک سب وہیں گردن جھکائے کھڑے ہوں گے. دل تو سب کا کہہ رہا ہوگا کہ آپ ہی کی حکومت ہے لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ پھر خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک قہار اللہ کی حکومت ہے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ کہیے آپ ان لوگوں سے، اپنی امت سے بھی کہیے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، انہیں بھی کہیے جو اسلام قبول نہیں کر سکے ہیں اور جنہیں ابھی ارادہ بھی نہیں ہے اور جنہیں یہ اعتراض ہو رہا ہے، کہ پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج، اور انہیں یہاں کھڑے کھڑے کھندک کھودتے ہوئے قیصر و کسرا کے خزانے نظر آ رہے ہیں. یمن کی سلطنت نظر آ رہی ہے اور یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یمن کی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی، قیصر کی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی، کسرا کی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی. یہ جو مستبعد سمجھ رہے ہیں، آپ کی بشارت کو ان سے کہیے کہ یہ جو بشارت میں سنا رہا ہوں، یہ بشارت مجھے مالک الملک نے سنانے کے لیے حکم کیا ہے. قل اللہم آپ کہیے اللہم اے اللہ مالک الملک اے سلطنت کے مالک تو تل ملک من تشا تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے روٹی کے ٹکڑوں کے محتاجوں کو بھی اگر تو سلطنت دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اور قیصر و کسرا جیسے طاقتور لوگوں سے بھی اگر تو سلطنت چھیننا چاہتا ہے تو چھین سکتا ہے دیر نہیں لگتی آپ راتوں رات بھی چھین سکتے ہیں راتوں رات بھی دے سکتے ہیں وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے سب کچھ کر سکتے ہیں جب ان کی مرضی میں آتا ہے جب مرضی میں آتا ہے تو فرعون کو اٹھاتے ہیں مصر کے تخت سے اور سمندر میں غرق کر دیتے ہیں اور جب ان کی مرضی ہو جاتی ہے تو یوسف کو کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ان کے لیے اس لیے کہ مالک الملک پورا اختیار ان کے ہاتھوں میں مالک الملک ایک وزیر اعظم کو اپنی کیبینٹ کو انتخاب کرنے کا اتنا اختیار نہیں جتنا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو کائنات میں تصرف کا اختیار ہے دونوں میں کوئی مشابہت نہیں قریب کی بھی مشابہت نہیں وہاں تو کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ارادہ اور ہو گیا جسے چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں جس سے چاہتے ہیں حکومت چھینتے ہیں جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں آج کا عزت والا کل ذلیل آج کا ذلت والا ذلیل کل عزت والا آپ اتنے بڑے ہیں کہ جب چاہتے ہیں رات کو بڑی کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں دن کو بڑا کر دیتے ہیں رات دن میں داخل ہو جاتا ہے دن رات میں داخل ہو جاتا ہے اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں جو لمبی راتوں کو پسند کرتے ہیں وہ سمر کے دنوں میں کچھ نہیں کر سکتے اور جو لمبے دنوں کو پسند کرتے ہیں وہ موسم سرما میں کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ آپ کا چلتا ہے اور آپ کی قدرت اتنی کامل ہے اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ مردہ چیز کو زندہ چیز سے نکالتے ہیں زندہ چیز سے مردہ چیز کو نکالتے ہیں انڈا مرغی سے مرغی انڈے سے درخت بیج سے بیج درخت سے اور زندہ انسان روحانی اعتبار سے ایک مسلمان جو کہ زندہ ہے روحانی اعتبار سے زندہ ہے اس کے گھر میں ایسے انسان کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو روحانی اعتبار سے میت ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے اور ایسا انسان جو کہ روحانی اعتبار سے مردہ ہے یعنی کافر ہے اس کے گھر میں آپ زندہ انسان کو پیدا کرتے ہیں روحانی اعتبار سے یعنی مسلمان کو پیدا فرماتے ہیں تخرج الحی من المیت مسلمان کو کافر کے پیٹ سے پیدا کرتے ہیں وہ تخرج المیت من الحی اور مسلمان کے پیٹ سے کافر کو پیدا کرتے ہیں ولی جو کہ روحانی اعتبار سے زندہ ہے اس کے پیٹ سے فاسق و فاجر جو کہ روحانی اعتبار سے مردہ ہے اسے پیدا فرماتے ہیں اور فاسق و فاجر جو روحانی اعتبار سے مردہ ہے اس کے پیٹ سے ایک ولی کو پیدا فرماتے ہیں جو روحانی اعتبار سے اعلیٰ درجے کا زندہ ہے مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت حي کو میت سے میت کو حی سے نکالتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ ان اعتراض کرنے والے دشمنوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اتنا قادر ہے جو مالک الملک ہے عزت جس کے ہاتھ میں ذلت جس کے ہاتھ میں حکومت جس کے ہاتھ میں بادشاہت جس کے ہاتھ میں بیہدک الخیر ہر قسم کی خیر جس کے ہاتھ میں اور جو ہر چیز پہ قادر ہے جو رات کو دن میں دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے اور جو مردہ چیز سے زندہ چیز کو پیدا کر سکتا ہے زندہ چیز سے مردہ چیز کو پیدا کر سکتا ہے وہ طرز کو من تشاء بغیر حساب جس کے پاس اتنی زیادہ قدرت ہے وہ اگر بے حساب ٹھوک کے حساب سے قسم پرسی کے عالم میں روٹی کے ٹکڑوں کے محتاج لوگوں کو قیصر و کسرا کی حکومت اگر دے دے تو اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. یہ آیات نازل فرمائی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے. بس اللہ تعالی شانہ ہمیں اللہ پر کلی اعتماد نصیب فرماوے, کلی اعتماد نصیب فرماوے. وعلم, اے ابن عباس یقین کر لے, اس آگے والے عقیدے کو یقین کے درجے میں اپنے دل دماغ میں بٹھا لے. ان الامت لو اجتمعت الا ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. اگر پوری امت اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ وہ تجھے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نفع پہنچا دے تو جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے. وَأَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اور اگر پوری دنیا اتفاق کر لے کہ تجھے تھوڑا بھی نقصان پہنچائے, وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر وہ متحد ہو کر نقصان پہنچائے تو یہ سمجھو کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اس لیے نقصان پہنچا. بھروسہ رکھو اللہ پر, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ پر اعتماد رکھو, اللہ پر توکل رکھو. اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوسی کو قریب مت آنے دو, مایوسی قریب بھی نہ آئے, اس لیے کہ وہ مالک الملک ہے. وہ اپاہج کو بھی چلنے پھرنے کی قدرت دے سکتا ہے, وہ کوما میں جو مریض ہے اسے بھی دوبارہ ہوش میں لا سکتا ہے, وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. وہ جب کرنے بھی آ جاتا ہے تو پتھر سے اونٹنی کو پیدا کرتا ہے, وہ جب کرنے بھی آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے, وہ جب کرنے بھی آتا ہے تو سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے, وہ جب کرنے بھی آتا ہے تو چھری سے اسماعیل کی گردن کو بچا لیتا ہے. سب کچھ کر سکتا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے, اور بہتر سے بہتر حالات میں مستغنی اس کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ بہتر سے بہتر حالات میں بھی وہ ٹھوکر کے اسباب پیدا کر سکتا ہے, اور برے سے برے حالات میں بھی وہ امید کی کرن کو دکھا سکتا ہے. اس لیے جو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ڈرتے رہے, ڈرتے رہے, ڈرتے رہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, جو غموم ہموم کے شکار ہیں, انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. مومن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک دعا کرتے رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے. 40 سال تک, اے اللہ نجات عطا فرما فرعونیوں سے میری قوم کو, 40 سال تک مایوس نہیں ہوئے. 40 سال تک دعا کرتے رہے, مایوس نہیں ہوئے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 7.5 سال تک بیماری میں رہے, بیماری میں رہے. اور جب انتہا کو پہنچ گئے تکلیف کی, انتہا کو پہنچ گئے تکلیف کی, اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے. اس لیے کہ وہ صرف مومن نہیں تھے, وہ تو پیغمبر تھے, اعلیٰ درجے کے مومن. اور کتنی مشقت میں پڑے ہوں گے اور کتنی تکلیف میں, اس کا اندازہ ان کی دعا سے ہوتا ہے. انی مسنی الضر, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس تکلیف کو دور فرما دے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ اکبر, کیسی دعا فرمائی. اے اللہ میں تکلیف کا شکار ہو چکا ہوں, تکلیف پہنچی ہے، مجھے مشقت پہنچی ہے، اور آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انہوں نے ندا دی اپنے رب کو، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وہ انت ارحم الراحمین، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بس یہ کہا ہمارے ایوب نے، فاستجبنا له. فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ تکلیف اس کی زندگی میں تھی وہ ساری تکلیف ہم نے یکایک دور کر دی.
وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ.
مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر سمندر کے پانی کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا، تین تین اندھیروں میں بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو امید تھی کہ میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے. یہ پیغمبر کے قصے قرآن میں اللہ تعالی شانہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ ہم جیسے مایوس لوگوں کو امید دلانے کے لیے. آدمی کسی سے امید ہوتی ہے تبھی تو مانگتا ہے. مجھے محسن سے امید ہو تو میں کہوں گا کہ بھائی مجھے ذرا کھانے کی ضرورت ہے، میں تین دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھلائیے. اگر امید نہ ہو تو نہیں مانگتا. تھوڑی بھی امید ہو وہی ہاتھ پھیلاتا ہے، وہی زبان کھولتا ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کیسی حالت میں ہے وہ تو ذرا دیکھیے، کیسی حالت میں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں نگل گئی ہے مچھلی، مچھلی نگل گئی ہے اور پھر بالکل سمندر کی تہ میں چلی گئی ہے. اور اتفاق سے جب وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی شانہ سے، اس وقت رات کا اندھیرا ہے جس کا شاید ان کو علم نہ ہو. تین تین اندھیروں میں گھرے ہوئے آدمی، گھرے ہوئے شخص، لیکن امید تھی ان کو، امید تھی. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید اس میں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. لا الہ الا انت، ہر چیز کی نفی، تمام اسباب کی نفی. اسباب اگر ہماری فیور میں ہے، ہماری فیور میں، آپ نہ چاہیں تو ان اسباب سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اور اسباب اگر ہمارے مخالف ہیں، آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. اسباب مخالف ہیں سارے، لیکن لا الہ الا انت، آپ پر کسی کا کنٹرول نہیں. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور میں بہت ہی کمزور آدمی، مخلوق، میں مخلوق. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ہمارے اوپر پورا بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے، ہر چیز سے نظر ہٹا کر صرف ہماری طرف نظر مرکوز کر دی ہمارے یونس نے، تو فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. غم سے نجات دی. کیوں غم سے نجات دی؟ اس لیے نجات دی کہ انہوں نے ہر ایک سے کٹ کر پوری توجہ ہماری طرف مرکوز کر لی. اگر ایسا نہ کرتے، ایسا نہ کرتے تو کبھی نجات نہ پا سکتے. لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ نظر ہماری طرف نہ کرتے، ہماری تسبیح نہ کرتے، ہمارے اوپر اعتماد نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. کیا پتا چلا اس سے؟ پتا یہ چلا کہ دنیا میں کوئی سبب ہی نہیں تھا
جو یونس کو نجات دلا سکتا تھا، نجات تو صرف ہم نے ہماری قدرت کاملہ سے دلائی، اور وہ نجات ملے کس بنیاد پر؟ ہماری طرف رجوع کرنے کی بنیاد پر. اتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ دعا کر کے اس خزانے میں سے جو چاہے لیتے چلے جاؤ، جو چاہے لیتے جاؤ. حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں وہ مولوی ہوں جس کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے. جھکتے نہیں تھے کسی سرمایہ دار کے سامنے، کسی رئیس کے سامنے جھکتے نہیں تھے. تو ایک مرتبہ جذبے میں آ کر کے کہا کہ میں وہ مولوی ہوں، مصلحت وصلحت کچھ نہیں، اگر کوئی چندہ دیتا ہے اپنی آخرت کے لیے دیتا ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم پر کوئی احسان نہیں کرتا. اگر یہ چندہ نہیں دے گا تو ہم اللہ سے ڈائریکٹ لے لیں گے، کسی اور ذریعے سے اللہ دے گا. تو فرماتے تھے کہ میں وہ مولوی ہوں جس کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے، اور جس کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے اسے کسی مالدار کی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اللہ خود مسخر کرے گا لوگوں کو. ایک صاحب آئے، بہت تنگی کے عالم میں تھے، حضرت بن نوری رحمہ اللہ تعالی مدرسے کی حالت بہت تنگی میں تھی. اس نے کہا کہ حضرت ہماری طرف سے ایک سال کا اخراج، اخراجات ہماری طرف سے ایک سال کے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت ٹھیک ہے ایک سال کے اخراجات، مگر ایک سال کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت چلو دو سال. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دو سال کا کام ہو جائے گا، مدرسہ تو بہرحال دو سال کے بعد بھی چلانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتا رہا کہ مجھ سے چندہ بڑھا رہے ہیں حضرت، بڑھوا رہے ہیں. تو کہا حضرت چلو ایسا کرتے ہیں کہ تین سال تک اخراجات ہم دے دیں گے پورے مدرسے کے. حضرت نے فرمایا اس کے بعد؟ تین سال کے بعد. اس نے کہا اللہ مالک ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تین سال کے بعد مالک ہے، ابھی مالک نہیں ہے، جاؤ تمہارا چندہ نہیں چاہیے، اللہ پورا کرے گا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صاحب زادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مولوی یوسف، چچا جان کی بات اور تھی، تمہاری بات اور ہے. مطلب یہ تھا کہ چچا جان کا مقام بہت اونچا تھا روحانیت میں، تو پوری توجہ اللہ کی طرف تھی، اعتماد توکل بہت اعلیٰ درجے کا. اس لیے مہمان آتے تھے جاتے تھے، کھلانا پلانا خرچ کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ مولوی یوسف صاحب میں اعتماد اور توکل تو ہے مگر اس درجے کا نہ ہو جو چچا جان کا تھا، تو کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے، مقروض نہ ہو جائے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد اور توکل اللہ پر نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلے جو مبتلا بھی ہوتا ہے اس کے اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ مولانا یوسف صاحب تھے. میرا اعتماد اللہ پر بہت اعلیٰ درجے کا ہو، بہت اعلیٰ درجے کا ہو، لیکن مولانا احمد صاحب کا اس درجے کا نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو اللہ پہ توکل کروں گا، تو کیا کہا جائے گا کہ بھائی یہ توکل کا کام آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اسباب کو اختیار کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے، ایک مثال میں نے دی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد نہیں تھا. ہوتا ہے ایسا، بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اسباب پر تھی اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اللہ پر تھی. نہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو تو بہت اعلیٰ درجے کا توکل حاصل تھا. آپ تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مربیوں میں سے تھے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ نظر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رکھی، مشوروں کے لیے، ہدایات کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، تربیت کے لیے. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ بات کہی، اور بندے کے ناقص خیال سے یہ بات گزرتی ہے کہ ان کے توکل کو جانچنے کے لیے ہی یہ بات کہی کہ دیکھتے ہیں کہ یوسف توکل کے کس مقام پر ہے. اس سے کہ شاگرد بھی ہوتے تھے، چھوٹے بھائی بھی تھے،
تو کہا کہ چچا جان کا معاملہ اور تھا، تمہارا معاملہ اور ہے، اس لیے ذرا. تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام توکل بھی چونکہ اس درجے پر پہنچ چکا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی جان، حضرت شیخ سے کہا کہ بھائی جان، لینے والا ہاتھ بدل گیا ہے، دینے والا ہاتھ نہیں بدلا ہے، لینے والا ہاتھ بدلا ہے، دینے والا ہاتھ نہیں. ابا چلے گئے ہیں لینے والے، اور ان کی جگہ پہ میں دینے والا وہی ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیا کہ یہ توکل کے اس مقام پر ہے. توکل اور اعتماد ہو اللہ پر میرے بھائیوں، اور جب توکل اور اعتماد ہوتا ہے تو ہمیشہ امید کی کرن نظر آتی ہے، ہمیشہ ایک ہوپ رہتا ہے کہ نہیں نہیں. اور ڈپریشن سے آدمی بچتا ہے، انگزائٹی سے بچتا ہے، اس سے کہ بھروسہ ہے اللہ پر کہ نہیں میرا اللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، کوئی نہ کوئی شکل پیدا کرے گا اللہ. بھروسہ ہو اللہ تعالی شانہ پر، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی، اسے اللہ کی طرف بلایا، ایمان کی طرف بلایا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ما رب العالمین، من رب العالمین بھی نہیں کہا کہ رب العالمین کون ہے، یہ رب العالمین کیا چیز ہے، ما رب العالمین. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. رب العالمین کون ہے یہ تم جاننا چاہتے ہو، رب العالمین کا تعارف کراؤں میں کہ رب العالمین کون ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب، زمین کا رب، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب رب العالمین ہے. آسمانوں کا مربی، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا، مینٹین کرنے والا. زمین کا رب، اور زمین کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کر کے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا. اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے، جتنے بھی پلانٹس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑی مخلوق تک، ان سب کا مربی وہی، پیدا کرنے والا وہی، ان سب کی ضرورتیں بھی پوری کرنے والا وہی. قال لمن حوله الا تستمعون. اب جواب تو بن نہیں پڑا اس کا، اس سے کہ رب العالمین کو تو بہت بڑا بتلایا، بہت بڑا، آسمانوں کے مربی، زمین کے مربی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کا مربی رب العالمین. اب وہ فرعون بالکل چھوٹا ہو گیا، تو جواب بن نہیں پڑا اس سے، تو اس نے مذاق کے انداز میں دائیں بائیں آگے پیچھے جو منت کرنے والے لوگ، تملق والے لوگ، چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہر چیز میں ہاں ہاں کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے صحیح ہو غلط اپنے مفاد کے لیے، ان کی طرف دیکھ کر کہا الا تستمعون، تم سن بھی رہے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ، یعنی اس بکواس کو سن رہے ہو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کا تعارف آگے بڑھایا اور فرمایا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین. ایک بہت ہی اہم دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم کا اصول معلوم ہوا کہ مبلغ کو اور داعی کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اپنے پلیٹ فارم سے ہٹنا نہیں چاہیے. اس نے پلیٹ فارم سے ہٹانے کی کوشش کی، اس نے مذاق اڑائی، لیکن مذاق کے جواب میں، مذاق میں آپ مبتلا، آپ اپنے کام میں لگے رہے کہ میں تو رب العالمین کا تعارف کرا رہا ہوں، اور ابھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا اور آگے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ میرا مخاطب صرف فرعون نہیں ہے، میں فرعون کی وساطت سے سب کو دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں نہ اترے، کسی اور کے دل میں اتر جاوے، تو مجھے اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے. ربکم ورب آبائکم الاولین، رب العالمین تو تمہارا بھی مربی ہے اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کا مربی ہے. تم کو پیدا کرنے والا وہی، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہی، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان کو پیدا کرنے والا وہی اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا وہی. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تمہارے باپ داداؤں کا مربی بھی وہی ہے، تمہارا مربی بھی وہی ہے، تو آگے تمہاری جو نسلیں آئیں گی ان کا مربی بھی وہی ہے. پھر جواب نہ بن پڑا تو اس نے کہا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي اُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. یہاں رسول جو ہے وہ انورٹڈ کامز میں ہے، وہ تو مانتا نہیں تھا رسول. تمہارا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا ہوا ہے یہ تو پاگل معلوم ہو رہا ہے، مجنون ہے، لیکن اس سے بھی متاثر نہیں ہوئے. رب المشرق والمغرب وما بینہما، کیسا تعارف کرایا اللہ تعالی شانہ کا، مشرق کا رب، مغرب کا رب، مشرق کا رب، مغرب کا رب، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب رب العالمین ہے. اور یہ بتلانے کے لیے کہ مؤمن جو ہے، مؤمن وہ اپنی شرافت کی وجہ سے بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ بھی ترکی بترکی جواب دے سکتا ہے. فرمایا کہ ان کنتم تعقلون، اگر کچھ عقل ہے تو یہ میری بات سمجھو. مجنون کے جواب میں اتنا کہا آپ نے، اشارہ کیا کہ ترکی بترکی جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن شریف لوگ ایسا کام کرتے نہیں، فضول باتوں میں نہیں پڑتے. اب جب دیکھا کہ دلائل کے زور پر ان سے گفتگو نہیں ہو سکے گی اور چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو میں ڈائیورٹ کر رہا ہوں، یہ ڈائیورٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں، بہت مضبوط ہے اپنے کام میں، تو پھر ڈنڈا نکل آتا ہے ایسے موقع. لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، دادا گیری شروع کر دی اس نے. میں اس قصے کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں ایک خاص بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سوال جواب ہے یا یہ جو گفتگو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کسی عام انسان کی، یہ عام مومن کی نہیں، پیغمبر کی زبان ہے یہ، پیغمبر. اور پیغمبر جب اللہ کا تعارف کرائے، اللہ اکبر، ایسا جامع تعارف کرایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نظیر نہیں مل سکتی، یہ پیغمبر ہی ایسا تعارف کرا سکتا ہے. پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ آسمانوں کا رب رب العالمین ہے، زمینوں کا رب رب العالمین ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کا ذرہ ذرہ اس کا رب رب العالمین ہے. اس میں کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اس میں یہ کہا اسے کہ اللہ کی کائنات میں جتنی جگہ ہیں، جتنی بھی جگہ ہیں، ان ساری جگہوں کا رب رب العالمین ہے. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ایک ملی میٹر جتنی بھی جو اس کے احاطے سے باہر ہو. رب السماوات والارض وما بینہما، کائنات کے ایک ایک انچ کا، ایک ایک ملی میٹر کا مربی رب العالمین ہے. اور ربکم ورب آبائکم الاولین میں زمانے کو لیا کہ زمانے ماضی کا مربی بھی رب العالمین ہے، زمانے حال کا مربی بھی رب العالمین ہے، اور زمانے مستقبل کا، اقتضاء زمانے مستقبل کا رب بھی رب العالمین ہے. تو مکان اور زمان، ٹائم اور جگہ، یہی تو دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا، چیزوں کا وجود ہوتا ہے. تو زمان اور مکان، ٹائم اور سپیس، ٹائم اور جگہ، ٹائم اور جگہ، ٹائم اور جگہ، پورا کمپلیٹلی اللہ کے قبضے میں، پورا اللہ کے قبضے میں. اللہ اکبر. جگہ کوئی ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی ڈیڑھ انچ کی حکومت قائم کر سکے اس کی مرضی کے بغیر. اور ٹائم کوئی ایسا نہیں جس ٹائم کے اندر کوئی اپنی حکومت قائم کر سکے کہ یہ پانچ دن تو اللہ سے آزاد ہے اس لیے میں جو چاہوں گا کروں گا. نہ, ٹائم بھی اللہ کی گرفت میں اور جگہ بھی اللہ کی گرفت میں. کسی بھی جگہ میں کھڑے ہو کر کوئی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور کسی بھی وقت میں کوئی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. اس لیے آگے والا جملہ جو خاتم کی حیثیت رکھتا ہے, فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما, مشرق اور مغرب کا رب رب العالمین ہے. یعنی اس زمانے میں اور اس جگہ میں, یہ زمانہ اور جگہ, زمان اور مکان جو پورا رب العالمین کے قبضے میں ہے, اس میں جو کچھ بھی تصرف, تغیر, انقلاب آتا ہے یہ سب اس کے قبضے میں ہے. جسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, طلوع یہ عروج, یہ عروج ہے, سورج کا طلوع ہونا عروج. اور سورج جب سر پہ آ جاتا ہے اور پھر غروب کی طرف جاتا ہے, یہ نزول, یہ اس کا زوال ہے. اس دنیا میں جتنے بھی انقلابات نظر آتے ہیں, کسی کا عروج, کسی کا زوال, کسی کا زوال, کسی کا عروج, ان میں سے کوئی بھی انقلاب, کوئی بھی تصرف ایسا نہیں ہے جو رب العالمین کے قبضے قدرت سے باہر ہے. تو رب العالمین کا تعارف کرائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو, جس کائنات میں تم رہتے ہو, اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس کائنات کے اوقات میں سے سیکنڈ سیکنڈ میں چھوٹا بڑا جو بھی انقلاب آتا ہے, جو بھی تصرف ہوتا ہے, ایک غریب مالدار بنتا ہے, مالدار غریب بنتا ہے, ایک بے اولاد اولاد والا بنتا ہے, اولاد والا بے اولاد ہو جاتا ہے, ایک شخص حیات پاتا ہے, ایک شخص حیات کے بعد مرتا ہے, ایک شخص کرسی پہ بیٹھتا ہے, ایک شخص کرسی سے اترتا ہے, جتنے بھی انقلابات ہیں, جتنے بھی, ایک شخص پیٹ بھرنے کے بعد بھوکا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹ بھوکا ہونے کے بعد اپنے پیٹ کو بھرتا ہے, ایک پیاسا ہوتا ہے دوسرا پیاس کو بجھاتا ہے, جتنے بھی انقلابات ہیں, یہ سارے انقلابات پر کنٹرول اس کا ہے, یہ ہے رب العالمین. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں میرے بھائی, کوئی چیز باہر نہیں. جب قدرت سے باہر نہیں تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور قدرت سے باہر نہیں تو اس پہ ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ ضرور میرا یہ کام ہوگا, ضرور میرا یہ کام ہوگا, اللہ ضرور کرے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کوئی مصلحت ہے, کوئی حکمت ہے, میری کوئی کمزوری ہے, مانگنے میں کمزوری ہو رہی ہے, بھروسے میں, اعتماد میں, انابت اللہ میں کوئی کمزوری ہے, لگا رہے آدمی, لگا رہے, لگا رہے, لگا رہے, اور ساتھ میں یہ اعتماد رکھے کہ اسا ان تکرہوا شیئاً وہو خیر لکم, کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کہ یہ بری ہو رہی ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے, لیکن تمہارے لیے اس میں عین بھلائی ہو سکتی ہے, عین بھلائی ہو سکتی ہے. ہمارا سفر ہوا ریونین کا, یہاں سے ہم لوگ فرانس پہنچے اور پیرس سے ہم لوگ واپس آ گئے, پیرس سے ہم لوگ واپس آ گئے. آج کی گفتگو کی اصل وجہ یہ ہمارا واپس آ جانا ہے, نہ کہ پرائم منسٹر کی تبدیلی, اس لیے کہ وہ ان کی زندگیاں ہیں, یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں تو اپنی زندگی کے واقعات سے دلچسپی ہے, اپنی زندگی کے واقعات سے دلچسپی. آدمی پہلے اپنی فکر کرے, کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے, کوئی اترتا ہے, اللہ تعالیٰ ملک کو اچھے حکمران نصیب فرمائے. یہ ہمارا ملک ہے, اس ملک میں ہم رہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے یہ ہماری رہنے کی جگہ ہے, ہمارا بورڈ ہے, اس لیے ہم اس ملک کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں اور رکھنی چاہیے. وطن ہے ہمارا, اس ملک میں ہم رہتے ہیں, نیک تمنائیں, اچھی اچھی تمنائیں کہ ملک جو ہے وہ پروگرس کرے, ملک پراسپر ہو, ہر اعتبار سے ترقی ہو ملک کی, ہر خیر کے اعتبار سے ملک کی ترقی ہو اور ہر شر کے اعتبار سے ملک پیچھے جائے, شر کا خاتمہ ہو, خیر کی ترقی ہو, رزق میں خوب وسعت ہو, یہاں کا ہر باشندہ خوشحال ہو, یہاں امن عام ہو جائے, یہ تمنا ہے. حکمران اچھے ملے, ایسے حکمران ملے جن کو ایک ایک سٹیزن کے ساتھ ہمدردی ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو, ایک ایک سٹیزن کو کیسی راحت پہنچے اس کی فکر کرنے والے ہوں, ایسے حکمران نصیب فرمائیں اور انہیں صحیح سمت کی توفیق دے کر اچھے کام ان سے کروائیں. یہ دعا کرنا ہمارا فرض ہے.
جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی بہبودی کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ فریضہ ہے ہمارا. ہم لوگ گئے پیرس تک، پیرس تک گئے اور بارش بہت ہو رہی تھی، بارش بہت ہو رہی تھی. جب ہماری فلائٹ جس میں ہمیں ریونین جانا تھا وہ جب پہنچی ہے پیرس میں تو بارش بہت ہو رہی تھی اور بجلی کی وجہ سے اس میں پھر ٹیکنیکل فولٹ آ گیا، اور جب تک اسے ریپیئر نہ کیا جاتا ہمارا سفر نہ ہوتا. تو سفر ملتوی ہو گیا کہ اب سفر آئندہ کل ہوگا. اب دوسرے دن کی اگر فلائٹ لیتے تو جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے، وہاں بخاری شریف کا ختم تھا اور اتنا لمبا سفر کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. رمضان المبارک کے بعد تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہاں نیا سال بھی ہوتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سب طلبہ واپس آئیں گے، ان سب سے ملنے کی ایک اندر سے چاہت ہوتی ہے، دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے، ملاقات کی چاہت ہوتی ہے. یہ ایک سمندر اور تالاب ہے ہمارے لیے، اس کے باہر جب جاتے ہیں تو مچھلی کی طرح ہوتے ہیں جو تڑپتی ہے باہر. تو یہ شروع کا سال ہمارے لیے بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ سب آئیں گے، ملاقات ہوگی، وہ طلبہ جو رمضان المبارک میں کسی وجہ سے نہیں آ سکے وہ جو تھے وہ بھی چلے گئے تھے، اب آئیں گے، نیا سال شروع ہوگا، کتابیں شروع ہوگی، ایک بہت اچھا ماحول ہوگا، چہل پہل ہوگی. حافظ عبداللہ نے مجھے جب پیرس میں فون کیا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ تو یہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں دو تین آدمی، اور وہاں تو خوب چہل پہل ہوگی ماشاء اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آج آ چکے ہوں گے سب. تو کہا کہ ہاں چہل پہل تو بہت ہے یہاں. تو جانے کے لیے جو آمادہ ہو گئے تھے وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں بخاری شریف کا ختم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تو بخاری شریف کا آخری سبق پڑھانے کے لیے آئے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ حدیث کی نسبت پر کسی ملک کا سفر ہو جائے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ میری مغفرت کا سبب بن جائے. ارادہ جو کیا تھا بس وہ صرف اس کے لیے کہ حدیث شریف کی نسبت پر ہمارا وہاں سبق وہاں جانا ہو جائے اور حدیث شریف کے پروگرام میں شرکت ہو جائے. لیکن اب ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. ریونین اور موریشس دونوں ملکوں میں جانا تھا، دونوں آئیلینڈ ہے، دونوں بہت خوبصورت ہیں، تفریح کی جگہ ہیں، لوگ ہزاروں کا خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ساری اب بھی موجود تھی، لیکن جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد حد سے فوت ہو چکا تھا. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے کا سفر کرنا بغیر مقصد کے ہمیں واپس چلے آنا چاہیے. اس لیے ہم واپس آ گئے اور اس میں مکمل انشراح بھی تھا. اگر جاتے تو طبیعت پر بوجھ ڈال کر جانا پڑتا، آئے تو خوشی خوشی آ گئے واپس. اب اس میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی اس میں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. اور یہاں سے پیرس تک جانا، پھر یہ 24 گھنٹے کی مشقت برداشت کرنا، واپس آنا، یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، اس لیے کہ نیک کام کے لیے نکلے تھے. اور سوائے فلائٹ کے کینسل ہونے کے سفر میں ہر جگہ پر دوسرے اعتبارات سے بہت نصرت رہی، بہت نصرت رہی. تو اس سے استغفار بھی ہے، رہا اور اب بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سفر ہماری کسی گناہوں کی، کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ملتوی ہو گیا ہو. تو بندے کو تو ہر وقت اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی یہ خیال بھی انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور ایسی مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ شیطان اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے دور کر دیتا ہے کہ اللہ تجھ سے بہت ناراض ہے، اللہ بہت ناراض ہے، اللہ بہت ناراض ہے. اسی لیے گناہوں کے بعد توبہ کر لینے کے بعد جس گناہ سے سچی پکی توبہ ہو گئی ہے اس کا زیادہ خیال نہیں رکھنا چاہیے. یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہ ابا کے بارے میں، اپنے شیخ کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں جب تک دل میں یہ خیال بسا رہتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے ناراض ہیں، تو تعلقات میں بہت فرق آ جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ خیال آتا رہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ توبہ کر چکے ہیں آپ،
تو اس طرح شیطان دور رکھتا ہے. تو وہ استغفار کے ساتھ ساتھ پوزیٹو پہلو بھی ہم نے دیکھے, پوزیٹو پہلو بھی دیکھے. 300 سے زیادہ پیسنجر تھے اور ہم بالکل اخیر میں پردے وغیرہ کا اہتمام کرنے کے لیے, میں نے کہا بھائی یہاں لاؤنج میں تو سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس طرف 2-4 سیٹیں ایسی ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے, وہاں بیٹھتے ہیں. تو اعلان ہوا, تو اعلان میں ہوا کہ فلائٹ نہیں جائے گی تو اپنی اپنی ہوٹلوں کے لیے کوپن لینے کے لیے آ جاؤ. تو مولانا احمد صاحب اور مولوی ساجد دیندار, میں نے کہا جاؤ بھائی تم لوگ لے لو کوپن, اور میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس سوچ میں تھا کہ اب پتہ نہیں یہ کوپن لے کر آئیں گے کب, اس لیے کہ تو 300 پیسنجروں میں بالکل اخیر میں ہے. لیکن نصرت ہوئی ان کی کہ وہاں جو ذمہ دار عورت تھی اس نے ان دونوں کو آگے بلا لیا اور سب سے پہلے ان کو کوپن دے دیا کہ جاؤ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس سے تسلی ملتی ہے کہ کوئی پکڑ دھکڑ کا مسئلہ نہیں ہے. پھر ہم لوگ ہوٹل میں پہنچے تو ہوٹل میں جانے تک میں تو وہ دوسرے پیسنجر کو بھی سب کو کوپنیں مل گئی تھیں, اس لیے کہ وہ امیگریشن میں سے دوبارہ باہر نکالنے کے لیے ہمارے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی. تو ہم پہلے فارغ تو ہو گئے تھے, تو 50-60 اور پیسنجر جمع ہو گئی. اس کے بعد اب امیگریشن ہمارے لیے کھولا گیا نیا ایک دروازہ, اور وہاں سے نکلے تو ہم سے پہلے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے, تو وہاں بھی لمبی لائن تھی اور صبح کے 1:30 بج رہے تھے. تو تھکے ہوئے تھے ہم لوگ, سونا چاہتے تھے, کل پھر اب سفر کا کیا ہوگا دیکھنا ہے. تو وہاں پر وہ عام اور ایک ڈیسک تھا پرائیورٹی ڈیسک, تو اس کی ہمارے اوپر نظر پڑی تو ہمیں اس پر بلا لیا اور ہمیں فارغ کر کے روانہ کر دیا. اللہ کی طرف سے نصرتیں آئی, بہت مدد ہوئی. لیکن میں نے پھر مولانا سے کہا, میں نے کہا کہ میرا دل اب یہ کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے. تو مولانا نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہی نہیں یہی بات آ رہی تھی, اور میں سونے سے پہلے عرض کرنے ہی والا تھا. میں نے کہا ایسا کرو استخارہ کر لیتے ہیں, سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے دیکھیں گے. تو صبح تک میں بالکل پکا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ہمیں جانا نہیں چاہیے, یہ 6 دن وہاں گزارنے کے بجائے یہاں آ جانا چاہیے. تو تفریح وغیرہ تو مقصد نہیں تھا, مقصد تو بخاری شریف کا جلسہ تھا, وہ ہاتھ سے چلا گیا, ہم واپس آ گئے. تو اسان تک رہو شیا, اللہ کے قبضے میں سب کچھ. اصل میں گفتگو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ یہاں کا جو پولیٹیکل ٹرموئل ہے اس پر سے میں قل اللہم مالک الملک کی تقریر کر رہا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ بھائی واپس کیوں آئے, کیونکہ آج کل پابندیاں بھی بہت ہیں. تو کسی کو ایسا خیال نہ آئے کہ بھائی کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی جس وجہ سے آئے. یہ ہمارا اپنا خود کا فیصلہ تھا جو اللہ تعالی شانہ نے دل میں ڈالا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ رکھنا, یہ ہوگا, ہمارا مریض ٹھیک ہو جائے گا, میرا فقر ضرور ختم ہوگا. اس کے لیے تقوی, توبہ, صدقہ, دعا, نماز, صبر, ان سارے اسباب کو بھی اختیار کریں, دوسروں سے بھی اختیار کروائیں, اور ہمارے سب کچھ کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے امید رکھو کہ ایسا انشاءاللہ ہوگا, اور نہیں ہوتا ہے تو یہ ذہن میں بات رکھو کہ اسا ان تکرہ شیئا وہو خیر لکم, کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے, اسی میں تمہارے لیے اچھائی ہے. اور یہ پتا کب چلے گا؟ جب آخرت. آخرت بہت وقت میں نے لے لیا ہے. یہ جو 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں, 2 آیتیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اللہ بادشاہت کو چھینتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا میں. دنیا میں تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. رات کو دن میں داخل کرتے ہیں, دن کو رات میں. یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے؟ آسمانوں میں ہوتا ہے. آسمانوں میں سورج جلدی غروب ہوتا ہے, سورج جلدی غروب ہوتا ہے تو رات جلدی شروع ہو جاتی ہے, سورج تاخیر سے غروب ہوتا ہے تو رات دیر سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کا مالک بھی میں ہی ہوں, اور اوپر کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا مالک بھی, تو نیچے کی جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک بھی میں, اور اوپر کی جتنی چیزیں ہیں ان کا مالک بھی میں, اس عالم کا کلی مالک میں, اور اس عالم ہے, اس عالم کے علاوہ ایک دوسرا روحانی عالم ہے اس کا مالک بھی میں. کہ ولی کے گھر میں فاسق و فاجر پیدا کرتا ہوں اور فاسق و فاجر کے گھر میں ولی پیدا کرتا ہوں، کافر کے گھر میں مسلمان کو پیدا کرتا ہوں، مسلمان کے گھر میں کافر کو پیدا کرتا ہوں، تو اوپر والی ساری چیزیں میرے قبضے میں، نیچے والی ساری چیزیں میرے قبضے میں، اس عالم کی ہر چیز میرے قبضے میں اور عالم روحانی کی بھی ساری چیزیں میرے قبضے میں. ترزق من تشاء بغیر حساب، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں. اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، مایوسی قریب بھی نہ آئے. مشکل سے مشکل حالات میں پیشانی سجدے میں رکھ دو زمین پر اور آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے کہو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور دل میں یہ یقین رکھو کہ جن حالات سے اللہ مجھے گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا اجر کتنا بڑھ رہا ہوگا، پتہ نہیں کتنا قرب مجھے نصیب ہو رہا ہوگا. مایوسی نہیں، مایوسی نہیں. مومن کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. عجبن لیمر المومن فإن امرہ کلہ خیر. ایک مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، اس لیے کہ اس کا ہر سرکمسٹانس، اس کی ہر حالت خیر ہی ہے. اذا مسته سراء شکر فکان خیر اللہ، اذا مسته ضراء صبر فکان. جب اسے اچھائی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اللہ کے قریب لاتا ہے، شکر. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی اسے اللہ کے قریب لاتا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو سب کو اس کے ساتھ تعلق نصیب فرماوے. یہ جو تزکیہ کی کوشش میں لگایا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ دل اور اللہ کے درمیان جو گناہوں کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پردہ ہٹایا جائے، تزکیہ کے ذریعے اس کو صاف کیا جائے، تاکہ اللہ کی قدرت نظر آنے لگے، اللہ کی حکمتیں بھی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے، اور اللہ کی معرفت نصیب ہو، تاکہ ہر حال میں بندہ خوش رہے اور مطمئن رہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہی کیا، اللہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ ٹھیک ہی کیا. ایک بزرگ کی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ خیریت تو انہوں نے کہا خیریت ہی خیریت ہے، سب خیریت. اس لیے کہ جس کی مرضی کے مطابق پوری دنیا چلتی ہے تو وہ خیریت میں نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. ہماری مرضی کے مطابق دنیا چلتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. بڑا تعجب ہوا ان کو کہ بزرگ ہو کر کے ایسا جملہ، کہا کہ سمجھ میں نہیں آیا، دنیا تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جس کی مرضی سے دنیا چلے. گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میاں چاہتے ہیں کہ میری مرضی پہ گھر چلے، اور بیوی چاہتی ہے کہ میری مرضی، جس کی مرضی پہ چلتا ہے وہ بہت خوش، بہت خوش. بیوی کی مرضی پہ گھر چلتا ہے تو بیچارہ شوہر جلتا رہتا ہے، اور وہ بہت خوش کہ ہماری مرضی پہ گھر چل رہا ہے، اور اس کے برعکس ہو تو شوہر بہت خوش ہوتا ہے کہ ہماری چلتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جس کی مرضی پہ چلتی ہے وہ خوش نہیں ہوگا تو خیریت ہی خیریت ہے. کہا یہ تو اللہ کی صفت ہے. اور آپ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیا، یعنی میں نے محنت کر کے اپنے دل دماغ کو ایسا بنا لیا کہ اللہ جو کرتے ہیں اس پہ ہم راضی. تب دنیا میں جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس پہ ہم راضی ہی رہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے، ہم یہی چاہتے تھے. بیمار ہوتے ہیں تو بھی راضی، بھوکے ہوتے ہیں تو بھی راضی، عزت میں ہوتے ہیں تو بھی راضی، ذلت میں ہوتے ہیں، ہر حال میں راضی، اللہ کی مرضی کے مطابق. رضا بالقضاء، رضا بالقدر، تقدیر پہ راضی کہ اللہ جو کرے. ہاں سنت ہے کہ جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو رہا ہے اسے صحیح کرنے کی کوشش کی جائے. بیمار ہیں تو تندرستی کی کوشش کی جائے، صحت کی. فقر ہے تو غنا کی کوشش کی جائے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ویسا ہی معاملہ رہے تو کہے کہ اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ راضی رہے اس کے اوپر. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اپنا تعلق، اپنی محبت نصیب فرماوے، اپنی معرفت عطا فرماوے، تزکیہ کی توفیق عطا فرماوے. اللہ اپنی ذات پر ہمیں اعتماد نصیب کرے. اور گھر میں اگر میرے بھائیو اعتماد توکل میں کمی بھی ہے تو زبان سے ایسا ماحول بنا ہوئے، یعنی بار بار بولو، سب بچے بھی بولے، بیوی بھی بولے، شوہر بھی بولے، جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، اللہ خیر ہی کرتا ہے، انشاءاللہ اس میں ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ اس میں بھلائی ہوگی. یہ جو بہت جلدی یہ کام ہو گیا، حالانکہ ہم چاہتے تھے کہ اتنا جلدی نہ ہو جاتا، اس میں بھی خیر ہے. بچہ 6 مہینے ہی میں پیدا ہو گیا، پری میچورڈ بیبی، اس میں انشاءاللہ خیر ہے. کوئی کام بہت تاخیر سے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ جلدی پاس ہو جائے، ہم چاہتے تھے کہ بیوی کا انٹرویو جلدی ہو جاوے اور یہاں جلدی ویزا مل جاوے تو آ جاوے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہاں ویزا کا کام جلدی ہو جاوے. نہیں نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہے، خیر ہے، ہماری طرف سے کوشش میں کمی نہ ہو. دنیاوی اسباب کو جائز طریقے سے اختیار کرو، اور تقوی، توبہ، دعا، صدقہ، صبر اور صلاۃ، یہ چھ نسخے ہیں کامیابی کے، ان کو اختیار کرو. اس کے بعد بھی اللہ اگر نہ دے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالی بہت بڑا فضل فرمانے والے ہیں، اور دنیا کی چھوٹی چیز دینے سے اپنے ہاتھ کو روک رہے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں آخرت کی کوئی بڑی چیز مجھے مل جائے. اللہ مادی چیز دینے سے ہاتھ روک رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بدلے میں مجھے روحانی چیز دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ کہ جس چیز کے حصول میں میں لگا ہوا ہوں اس چیز کے قرب کو دور کر رہے ہیں اس لیے کہ اپنا قرب نصیب کرنا چاہتے ہیں. اطمینان رکھو، اور پھر دیکھو کہ زندگی مزیدار ہو جاتی ہے یا نہیں. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.